اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وَقَانُوا لَنَا وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ درود پڑھیں محمد و آل محمد سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا معرفت امامت کوشش کی کہ دائرہ امامت کو آپ تمام مومنین کی خدمت میں واضح کر سکوں اس امام کو کہ جو اس امامت کا امام ہے اس نظام امامت کا امام ہے اس نظام حکومت کا امام ہے جو حاکم ہے اس نظام کا اس کے کچھ خد و خال آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نظام اپنے اندر بہت سارے انسانوں کو رکھے ہوئے ہے ان انسانوں میں سے سب سے اہم انسان وہی انسان کامل کے جو امام ہے وہی جو حاکم ہے چونکہ آج آخری گفتگو ہے چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کو آج کسی ایک نتیجے پر پہنچا دیا جائے تاکہ جو ذکر سید الشہداء سے حاصل ہونے والا مقصد ہے وہ دنیا تک کائنات تک پہنچایا جا سکے آپ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد بس اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم لوگ نظام امامت کی بات کریں تو اس میں جو حاکم ہے اس امام کی بھی بات کریں ظاہری بات ہے کہ جب بھی کوئی ایک نظام انسان پہچاننے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے اس کی حکومت کے حاکم کو دیکھتا ہے کہ اس کا حاکم کیسا ہے آپ کو کوئی کہتا چلا جائے کہ بھئی یہ جو نظام حکومت ہے یہ جو ایک گورنمنٹ کا سسٹم ہے یا گورننس کا سسٹم ہے اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ یہ جسٹس کے اوپر بنیاد رکھتا ہے یہ عدالت کے اوپر بنیاد رکھتا ہے یہ ویلفیئر کے اوپر بنیاد رکھتا ہے یہ دوسروں کی مدد کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اگر یہ تمام باتیں کہہ دی جائیں اور تمام باتیں کہنے کے بعد جب آپ اس کے حاکم کے طرف متوجہ ہوں آپ اس کا حاکم اس کے بالکل الٹ آپ کو دکھائی دے حاکم آپ کو شفاق دکھائی دے حاکم آپ کو غاصب دکھائی دے حاکم آپ کو ظالم دکھائی دے تو آپ کہیں گے کہ نظام امامت نظام حکومت کے بارے میں جو تم نے مجھے سارا مطلع کیا ہے وہ درست نہیں ہے بس ضروری ہے کہ آپس میں سنخیت ہو آپس میں کہیں پر مطابقت ہو ایک جیسا تو ہو اب مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ برطانیہ کے نظام کو لیں برطانیہ کے نظام کو لینے کے بعد آپ کو کتابوں میں یہ پڑھایا جائے کہ بھئی وہاں پر بادشاہت موجود ہے ایک ایسا نظام ہے کہ جہاں پر سب ٹیکس دیتے ہیں وہ وہاں پر ویلفیئر گورنمنٹ ہے ایسی ویلفیئر گورنمنٹ کے وہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا وہاں پر سب کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں پر مریض کا مفت علاج کیا جاتا ہے وہاں پر مفت سب کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے وہاں پر سب کی امنیت کا سیکیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن ہم انہی برطانیہ کے جہازوں کو دیکھتے ہیں کہ جو یمن کے مظلوم بچوں کے اوپر بمباری کریں ہم اسی برطانیہ کے بمبار کو دیکھتے ہیں اسی برطانیہ کے جہازوں کو دیکھتے ہیں کہ جو شام میں مظلوم عوام کے اوپر بمباری کرے اسی برطانیہ کو دیکھتے ہیں کہ جو سعودی کو آل سعود کو ان خائنوں کو ان صفاق ظالموں آل یہود کو اس دنیا میں وہاں پر اسلحہ فراہم کرے کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنے قبضے کو اور مضبوط کر سکیں اپنے آپ کو دفاعی طور پہ اور زیادہ طاقتور کر سکیں آپ جیسے ہی ان دونوں چیزوں کے درمیان مقایسہ کرنے لگیں گے
آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو نظام مجھے بتایا گیا ہے یہ جھوٹ، یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ جھوٹ، بس یہ سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ جو ان کے حکمران کر رہے، سچ یہ ہے کہ جو ان کے حاکم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. اسی طرح سے کوئی بھی نظام اٹھا لیجیے، کوئی بھی حکومت کا نظام اٹھا لیجیے، جہاں پر آپ اگر سنخیت پیدا کر سکے اس نظام حکومت اور حاکم کے درمیان، پر سمجھنے کے وہاں صدق، سمجھنے کے وہاں سچ، وہاں پر نفس الامر کے مطابق آپ کو تمام اطلاعات دی گئی، کتابوں میں کچھ اور سامنے کچھ. کتابوں میں بتایا جائے کہ بھی سوشل جسٹس ہونا چاہیے، کتابوں میں بتایا جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، کتابوں میں کچھ کہا جائے وہاں کچھ ہو، آپ سمجھ جائیں گے کہ سنخیت نہیں ہے. اگر ہم لوگ نظام امامت کی بات کریں، امامت کی حکومت کی بات کریں، یا پھر ایسی حکومت کی بات کریں کہ جس کا حاکم امام ہو، جب ہم اس نظام کی بات کریں گے، اس نظام کا آپ کو خدمت میں عرض کیا، اس نظام کی اوپر ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ ہر ایک ذی حق کو اس کا حق پہنچائے، اس نظام کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو امن مہیا کرے، اس نظام کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام میں کوئی بھی جاہل نہ رہے، اس نظام میں ضروری ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، اس نظام میں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کا پاس رکھا جائے، پاسداری کی جائے. جب یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا حاکم ہے اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. جس طرح کا نظام حکومت، اگر حاکم ویسا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کے بارے میں ساری اطلاعات دی گئی وہ درست نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. جب ہم لوگ حاکم کو دیکھتے ہیں تو پروردگار کہتا ہے کہ وہ حاکم میں مقرر کروں گا، اور ایسا مقرر کروں گا کہ جس سے ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے. میں ایسا حاکم، توجہ سے سنیے، کہ جس کے لیے پروردگار ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں چھوڑتا. اس حاکم کی سب سے پہلی صفت، آج دو صفتیں حاکم کی بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. سب سے پہلی صفت اس حاکم کی عصمت. خداوند عالم نے نظام امامت کے لیے جس حاکم کا انتخاب کیا اس کو معصوم بنا دیا. خداوند عالم نے اس نظام کے لیے کہ جہاں پر عدالت ہو، جہاں پر شریعت کی حفاظت ہو، جہاں پر ہر ذی حق کو اس کا حق ملے، خداوند عالم نے اس کے حاکم کو ایسا معصوم بنایا، ایسی تطہیر کی کہ جس طرح سے تطہیر کرنے کا حق ہے. خداوند عالم نے ایسا سچا بنا دیا کہ ان کو نجرانی بھی دیکھ کر کہیں کہ اگر انہوں نے سب نے دعا کر کے کہا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ پہاڑ ہل جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. پروردگار نے ایسا حاکم دے دیا معصوم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عصمت کسے کہتے ہیں، یعنی معصوم کس کو کہا جاتا ہے یا عصمت کسے کہا جاتا ہے. میں جب عصمت کے مفہوم کو سمجھ جاؤں گا، اس حاکم کو سمجھ جاؤں گا، جب مجھے پتا چل جائے گا کہ عصمت سے مراد کیا، جب مجھے پتا چل جائے گا کہ بھائی عصمت کہتے کسے ہیں، مجھے معلوم پڑ جائے گا کہ وہ کون سا عصمت رکھنے والی ذات ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ہمارے درمیان ہدایت کے لیے مبعوث کیا، وہ کون سی ذات. اب اگر انسان اہل لغت کے پاس جائے اور ان سے جا کر پوچھے کہ اچھا عصمت سے کیا مراد، وہ آگے سے اس کے تین معنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عصمت سے مراد یا امساک ہے، یا حفظ ہے، یا منع ہے، منع کرنا ہے، یا حفاظت میں کسی کی لے لینا. جس طرح سے پروردگار سورہ ہود میں جب حضرت نوح کا ذکر کرتا ہے، حضرت نوح کے ذکر میں پروردگار نے کیا فرمایا کہ بھئی دیکھو نوح، آپ ایک کشتی بنائیے، کشتی بنانے کے بعد میرا عذاب ان پر آئے گا، اور عذاب کی لپیٹ میں آ کے میں ان سب کے سب کو ہلاک کر دوں گا. جب حضرت نوح نے کشتی بنا لی، واقعہ آپ لوگوں کی ذہنوں میں ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہمارے پاس دہرانے کا وقت ہے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. حضرت نور کی جب کشتی بن گئی, سب کچھ ہو گیا, خداوند عالم نے عذاب نازل کرنا شروع کیا. قرآن کی آیت آگے کہتی ہے وہ فارت تنور, تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا, آسمان سے پانی بہنا شروع ہوا. خداوند عالم کی طرف سے وہ جو بارش ہے آسمان سے پانی آنا شروع ہوا. جب یہ سب کچھ ہو گیا آہستہ آہستہ پانی بھرنا شروع ہو گیا. جب پانی بھرنا شروع ہو گیا تو حضرت نوح کی قوم آہستہ آہستہ غرق ہونا شروع ہو گئی. حضرت نوح کی قوم جب غرق ہونا شروع ہوئی, جب کشتی میں سارے مومنین بیٹھ گئے, جب سفینہ نجات میں سب بیٹھ گئے, حضرت نوح کی کشتی میں جب سب بیٹھ گئے کہ جو بیٹھے گا اسی کو نجات, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا حضرت نوح نے کشتی میں رکھ لیا. جیسے ہی پانی اوپر آنا شروع ہوا تو ساتھ ہی حضرت نوح نے اپنے فرزند کو کہا کہ دیکھو تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ, آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. تو حضرت نوح کا بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے, قالا, حضرت نوح کا بیٹا کہتا ہے سورہ ہود 43 نمبر آیت میں, قالا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا, یعصمنی مجھے بچا لے گا, وہی کلمہ عصمت, یعصمنی مجھے بچا لے گا, اے یحفظنی یعنی میری حفاظت کر لے گا, یعصمنی من الماء اس پانی سے یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح آگے سے فرماتے ہیں لا عاصم اليوم, عاصم دوبارہ سے کلمات کی طرف غور کریے گا کہ آج تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے, آج تمہیں کوئی بھی محفوظ رکھنے والا نہیں ہے. کس چیز سے؟ من امر اللہ, لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے اس امر سے, اللہ کے عذاب سے تمہیں آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. بس اسی کلمے کو جب ہم استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کلمہ, یعنی جہاں پر حفاظت, جہاں پر من, جہاں پر امساک. پس پروردگار نے معصوم کو ایسے مرتبے کی عصمت کو عطا کیا ہے کہ جہاں پر معصوم اپنے لیے خداوند عالم کی اطاعت تو کیا مستحبات کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں سمجھتا, خداوند عالم کے ہر وقت محضر میں موجود, اپنے آپ کو من کر کے رکھے. کس طرح سے؟ جبر ہے, اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہر اس امر سے منع رکھتا ہے, حفاظت میں رکھتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شمار نہ ہو. اگر دوسرا معنی لیں, یعنی یہ جو معصوم کے جس کو پروردگار نے عصمت کے بلند ترین درجے پر فرض کیا ہے, وہاں پر نصب کیا ہے, وہ اپنے چاہنے والوں کو ایسے حفاظت میں رکھتا ہے کہ ہر خطرات سے دور رہیں. خداوند عالم نے معصوم کو ایسا خلق کیا, عصمت, خداوند عالم نے معصومین کو کوئی عام عصمت عطا نہیں کی, خدا نے ہر نبی کو عصمت عطا کی. عصمت ذو مراتب ہے, یہ ایسا مفہوم ہے کہ جو مشکک ہم لوگ اپنی اصطلاحوں میں پڑھتے ہیں, یہ مفہوم ذو مراتب مفہوم ہے, یعنی اس کے درجے ہیں. جس طرح سے انسان تصور کرتا ہے کہ اس مومن نے بھی سفید کرتا پہنا ہے, اس چادر کا بھی سفید رنگ ہے, اگر اس کرسی کے اوپر جو چادر ہے وہ بھی سفید رنگ کی ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کرسی کی چادر کی سفیدی ہے وہ سفید تر ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یعنی جو مفہوم ایسا کہ جو ذو مراتب ہو, جو مرتبے رکھتا ہو, ایک دوسرے سے شدید تر ہو, ایک سیاہ ہے ایک سیاہ تر ہے, ایک اس سے بھی زیادہ سیاہ ہے, ایک سفید ہے اس سے زیادہ سفید, اس سے بھی زیادہ سفید تر. بس ہمارے پاس جو مفہوم عصمت ہے ذو مراتب, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عصمت عطا کی. کیوں؟ تاکہ وہ تبلیغ میں معصوم ہو, تاکہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک اس نے پہنچانا ہے اس میں معصوم ہو. اگر وہ اس میں اشتباہ کر گیا, اگر اس میں غلطی کر گیا, تو کس طرح سے ممکن کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو درست طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکے؟ بس اس کا معصوم ہونا ضروری, اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو اس کے ہر کلام میں ہم شک کریں گے, پتہ نہیں یہ والا کلام اس نے خود سے تو نہیں کہہ دیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہی نہ ہو. بس ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری، لیکن بعض انبیاء ترکی اولا میں ملوث ہو گئے یا ترکی اولا کر بیٹھے. ترکی اولا فعل حرام کا نام نہیں ہے. ترکی اولا یعنی اولا یہ تھا، اولویت یہ تھی کہ یہ عمل انجام نہ دیا جاتا، بہتر یہ تھا کہ یہ عمل انجام نہ دیا جاتا، بہتر یہ تھا کہ حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر باہر نہ نکلتے، بہتر یہ تھا کہ حضرت آدم اس شجرہ ممنوعہ کے قریب نہ ہوتے. پس چونکہ بہتر یہ تھا اور نبی نے بہتر نہیں کیا، اللہ نے سزا دی، اللہ تعالیٰ نے عقاب کیا. خداوند عالم کہتا ہے جب میں نے تمہیں نبی بنایا ہے، جب تمہیں ایک مرتبے پر فائز کیا ہے، تو اس مرتبے پر جا کر تم ترکی اولا بھی انجام نہیں دے سکتے. تم ایسا نہیں ہے کہ کوئی اولویت رکھتی ہو چیز اور اس کو ترک کر دو، ایسا تم نہیں کر سکتے. بس چونکہ تم نے ترک اولا کیا اس لیے تمہارے لیے سزا، تمہیں جنت سے نکال دیں گے. اب یہاں تک کہ استغفار کرو، یہ ایک مرتبہ عصمت کا، ایک مرتبہ عصمت کا یہ کیا، یا ایک مرتبے پر پروردگار نے معصومین کو اس مرتبے پر مبعوث کیا کہ جس مرتبے پر اسی معصوم کے واسطے سے ان ترک اولا کرنے والے نبیوں کی پروردگار استغفار کو قبول کرتا ہے. ایک وہ عصمت کا مرتبہ کہ جس میں ترک اولا، ایک وہ مرتبہ کہ جہاں پر معصوم جس مرتبے پر ہو یہی حضرت آدم یا محمود و بحق محمد کہتے دکھائی دیں، وہ کیسی عصمت ہوگی؟ درود پڑے محمد والے محمد پہ. بس توجہ کیا آپ نے کہ خداوند عالم نے، موضوع سے نہیں ہٹیں گے، نظام امامت کے لیے جس امام کو پروردگار اس حاکم مقرر کر رہا ہے، خداوند عالم اس مرتبے پر خلق کرتا ہے کہ اس سے ساری زندگی سرزد نہیں ہوتا. یا جملہ بدل کے یہ کہہ دوں کہ خداوند عالم اس نظام امامت کے لیے ایک ایسے امام کا انتخاب کرتا ہے کہ جس کے قول فعل تقریر کو پروردگار دین بناتا چلا جاتا ہے. جس طرح سے نبی کرتے چلے جائیں دین، جس طرح سے علی کرتے چلے جائیں دین، مسکین یتیم اسیر کو کھانا دے آیات کا نزول، ایک چادر کے نیچے جمع ہو جائے آیت تطہیر کا نزول، اگر کسی مقام پر جا کر مباہلہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں، پروردگار جبرائیل سے کہے لوہے محفوظ سے آیت کو لو فوراً قلب پیغمبر پہ اتارو، یہی دین ہے. کس طرح سے پروردگار نے اس نظام امامت کے لیے ان کا انتخاب کیا کہ ان کی خلقت کے بعد اگر یہ تسبیح فرشتوں کو کرنا نہ سکھاتے، فرشتے پروردگار کی تسبیح نہ کر پاتے، انہوں نے سکھایا خدا کے آگے رکوع کیسے کرنا ہے، انہوں نے سکھایا پروردگار کے آگے سجدہ ریز کیسے ہونا. کسی نے امام سے پوچھا، بیچ میں اگر جملہ آئے گیا تو انشاءاللہ مفید ہوگا، کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا ہم دو سجدے کیوں کرتے ہیں، مولا ہم دو سجدے کیوں کرتے ہیں؟ سلونی سلونی کا دعوے دار ہے، اس نظام امامت کا امام ہے کہ جو خداوند عالم اتنے 124,000 انبیاء کے گزرنے کے بعد اس نظام امامت کے لیے جب امام مقرر کرتا ہے تو اتنا عالی امام مقرر کرتا ہے کہ جو آگے سے جواب میں یہ کہے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے امام سے کسی نے سوال کیا کہ اچھا مولا قیام وغیرہ تو چلو سمجھ آتا ہے، اس دو سجدے کیوں ہیں، ایک سجدہ کیوں نہیں، ایسا کیوں ہے کہ ہم تین سجدے نہیں کرتے، ایسا کیوں ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے سامنے خداوند عالم نے عبادت کو ترتیب دیا ہو، یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کی عبادت کو پروردگار نے اس کے محبوں پہ واجب کیا ہو، یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا. ایک بار درود پڑھے محمد والے محمد پر. امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم نماز میں دو سجدے کیوں کرتے ہیں؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد پر. امام علیہ السلام بھی امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. خداوند عالم نے حکم دیا ہے ان معصومین کو کہ اگلے کی ذہنیت کو دیکھ کے پھر جواب دینا کہ پتہ نہیں تحمل کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. ہمیں دو جواب ملتے ہیں مولا کے. ایک جواب جب کسی نے سوال کیا تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب انسان پہلے سجدے میں جاتا ہے اپنی پیشانی کو مٹی پر رکھتا ہے تو خداوند عالم کے آگے اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ پروردگار میں اسی مٹی میں تھا. جب میں دوبارہ سے اٹھتا ہوں تو اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے مجھے اس مٹی سے نکال کے حیات عطا کی. کہا میں جب دوبارہ سے سجدے میں جاتا ہوں تو جب سجدے میں گیا تو میں نے پروردگارہ اس چیز کا اقرار کیا کہ مجھے دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے. جب میں دوبارہ سے اٹھا ہوں تو اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے پھر مجھے مبعوث کرنا ہے. اس لیے خداوند عالم نے دو سجدوں کو واجب کیا. ایک اور شخص نے آگے پوچھا کہ مولا دو سجدے کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب میں پہلے سجدے میں جاتا ہوں جب پروردگار نے رسول خدا کے اوپر نماز کو واجب کیا یا نماز عطا کی, خداوند عالم کے پاس جب معراج پہ گئے وہاں پر نماز عطا ہوئی, تو وہاں پر جب رسول خدا سجدے میں گئے ہیں اور سجدے سے اٹھے ہیں تو خداوند عالم نے ان کی ولایت میں اس قدر اضافہ کیا کہ پروردگار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدایا ایک سجدہ اور کروں گا. دوبارہ سے جب دوسرے سجدے میں گئے ہیں بس یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے عمل کو خدا نے عبادت بنایا ہو, یہ وہی ذکر کر سکتا ہے کہ جس نے عمل کیا ہو خدا نے واجب کیا ہو. درود پڑے محمد والے محمد پہ. تو خداوند عالم نے اس نظام امامت کے لیے, توجہ سے سنیے گا تیزی سے گزرتے ہیں, خداوند عالم نے اس نظام امامت کے لیے ایسے امام کا انتخاب کیا کہ جو معصوم, کہ جو خود اپنی بھی محافظت کرنا جانتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی اپنی باہوں میں لے لیتا ہے, اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے, اپنے حصار میں لے لیتا ہے. بس اس معصوم کا عصمت ضروری. اس نے کہا کہ اچھا اگر عصمت نہ ہوتی تو کوئی سوال کرے کہ اگر خداوند عالم معصوم خلق نہ کرتا. سوال کرتے ہیں نا اہل بیت کے ماننے والوں سے, خیال کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں بھائی تم کہتے ہو معصوم خدا نے ان کو اس طرح سے بھیجا اور بھیج کے واپس بلا لیا ابھی کسی کام کے نہیں. اہل بیت کے چاہنے والوں سے کوئی سوال کرے یہ ممبر اس کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ. امام حسین علیہ السلام کا مکتب ہمیشہ آمادہ, رسول خدا کا مذہب ہمیشہ آمادہ. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ معصوم نہ ہوتے تو باقی. جب معصوم سے یہ پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ تمہیں عقلی جواب چاہیے ہے یا قرآن سے, تمہیں میں جواب کیسے دوں؟ ایک عقلی دلیل, اگر معصوم اگر نظام امامت کے لیے پروردگار عصمت کو جال نہ کرتا, اگر پروردگار اس حکومت کے لیے معصوم کو خلق نہ کرتا تو تسلسل لازم آتا. تسلسل یعنی پروردگار نے اس نظام امامت کی حفاظت کے لیے ایک ایسے انسان کا انتخاب کرنا تھا کہ جس کے اندر غلطی کی گنجائش نہ ہو. اگر میں کسی شخص کا انتخاب کرتا اور اس کے اندر غلطی دیکھتا, اس شخص کو چھوڑتا, پھر کسی اور کا انتخاب کرتا, پھر اس کے اندر غلطی دیکھتا, پھر کسی اور شخص کا انتخاب کرتا, یہاں تک کہ یہ اتنا لمبا سلسلہ ہو جاتا کہ کہیں پر ختم نہ ہوتا. پروردگار نے کہا کہ میں نے اس دین کو بنایا ہے, میں نے تمہارے لیے دین کو بنایا, اس نظام امامت کے لیے امام بھی میں ہی مقرر کروں گا تاکہ تم اس تسلسل سے بچ جاؤ. میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس کی اطاعت کے اندر میرا قرب, کس کی اطاعت کرو گے تو میرے قریب ہوگے. اگر انسان کے اوپر ہوتا ہے تو کتنے سال اگر اس پہ لگا بھی دیتا کہ ایک کا انتخاب کرے, پھر دوسرے کا انتخاب کرے, پھر تیسرے کا انتخاب کرے, پھر چوتھے کا انتخاب کرے, ایک تسلسل, ایک سلسلہ. یہ سلسلہ آپ نے دیکھا, آپ نے اپنے ہی معاشرے میں دیکھا, جہاں پر سلسلہ موجود وہاں پریشانیاں, جہاں پر یہ سلسلہ پروردگار نے دیا وہاں پر مایوسی ختم, یا حسین شروع. کس طرح سے پروردگار نے سلسلے کو منقطع کیا کہ انسان کی غمی جب غمگین ہو تب بھی اسی سلسلے سے, تب بھی اہل بیت, خوش ہو تب بھی اہل بیت. اگر انسان اپنا سلسلہ خود سے مقرر کر دیتا تو یہاں پر انسان مسلسل پریشان رہتا, کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا, رستہ نہ ملتا اس کو. ہمیں اہدنا الصراط المستقیم, خدایا ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت کر دے. خداوند عالم نے صراط مستقیم پر ہدایت کر دی. اسی وجہ سے نماز میں جب الحمد مکمل ہوتی ہے, میں کچھ اور نہیں, چونکہ پروردگار نے امیر المومنین کے راستے پہ ہدایت کر دی, اسی وجہ سے اس دعا پہ میں آمین نہیں کہتا. خدایا تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری اس پہ ہدایت کر دی ہے, اسی لیے کہتا ہوں. اب سمجھ آتی ہے کہ کیوں پروردگار اس نظام امامت کے لیے معصوم کو جال کرتا ہے. عصمت ضروری, اگر عصمت نہ ہوتی, اگر معصوم نہ ہوتے تو یہ سلسلہ, اشتباہات کا سلسلہ, پریشانیوں کا سلسلہ, کبھی نہ رکنے والا سلسلہ, مسلسل انسان اشتباہ میں. دوسری چیز توجہ سے سنیے, دوسری چیز کہ جو پروردگار نے اس نظام امامت کے لیے امام کے سپرد کی, ولایت. خداوند عالم سورہ مائدہ میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ اللہ تمہارا ولی, اللہ کا رسول تمہارا ولی, اور وہ تمہارا ولی کے جو ایمان لے کر آیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. خداوند عالم نے جب ولایت کا ذکر کیا ہے, جب خداوند عالم نے اس ولایت کا ذکر کیا ہے تو اس ولایت کو اپنی ولایت سے شروع کیا اور اس ولی کی ولایت تک لے کر آیا کہ جس کو پروردگار نے اس نظام امامت کا حاکم بنایا. بہت سارے مومنین, بہت سارے افراد اس چیز کو جان گئے ہیں, بلکہ تمام مفسرین اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ اس آیت کا شان نزول امیر المومنین کی ذات, کہ جب مسجد میں حالت رکوع میں امیر المومنین نے زکوٰۃ دی, خداوند عالم نے اس آیت کو نازل کیا کہ دیکھو تمہارا حاکم, ولایت یعنی حاکم, حکومت یعنی خداوند عالم تمہارا حاکم, اللہ کا رسول تمہارا حاکم, اور وہ تمہارا حاکم ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. جب یہ آیت نازل ہو گئی, بہت سارے لوگوں نے حالت رکوع میں پیچھے کھڑا کر کے زکاتیں دینا شروع کی, لیکن آیت نازل نہیں ہوئی, چونکہ خداوند عالم جانتا ہے حیث و یجعل رسالت, اللہ عالم حیث و یجعل رسالت, پروردگار بہترین علم رکھتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں پر قرار دینی ہے. پس ولایت دوسری شرط, اگر خداوند عالم معصوم کو ولایت عطا نہ کرے, اگر خداوند عالم معصوم کو حکومت عطا نہ کرے, پس وہ اپنی حکومت درست طریقے سے نہیں کر پائے گا. امام کو خداوند عالم نے ہمارے نفوس سے زیادہ کہ جو ہم اپنے نفوس پہ ولایت رکھتے ہیں, اپنے نفوس پہ حکومت رکھتے ہیں, اس سے زیادہ ولایت عطا کی. بس اسی وجہ سے اگر میں کسی بھی کام میں مشغول اور اللہ کا رسول یا معصوم مجھے اس کام سے رکنے کو کہہ دیں, چاہے وہ کام کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو, چونکہ میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ ولایت رکھتا ہے, اس وجہ سے مجھے اس کی بات ماننا ضروری. اس نظام امامت میں اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کے ساتھ امام کو مقرر کر دیا, عصمت عطا کی کہ جس کے لیے علم لدنی عطا کیا, خداوند عالم نے ولایت عطا کی کہ اس نظام امامت کو وہ چلا سکے. جب تک, توجہ سے جملہ سنیے گا, جب تک میں ولایت کے معنی محبت کے کرتا رہوں گا, جب تک میں ولایت کے معنی دوست کے کرتا رہوں گا, تب تک امیر المومنین کی اس نظام امامت میں حاکمیت کا قائل نہیں. جب میں اس ولایت کے معنی حکومت کروں گا, جب میں کہوں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے, یہ جو اللہ کے رسول کی ولایت ہے, اس کا معنی حکومت ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس نظام امامت میں, اس نظام حکومت میں میں کس کی حاکمیت کا قائل, میں امام کی حاکمیت کا قائل, میں امیر المومنین کی حاکمیت کا قائل. جس طرح سے امیر المومنین اس دنیا میں میرے لیے دینی پیشوا, کہ میں ان سے جتنی بھی دین کی ضروریات ہیں وہ لینا شروع کر دوں, اسی طرح سے امیر المومنین اس کائنات میں بھی میرے حاکم. اسی وجہ سے اسی خدا کے نمائندے کی حکومت کا آج منتظر اگر کوئی دکھایا دیتا ہے تو وہی دکھائی دیتا ہے کہ جو امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرے, صرف وہی دکھائی دیتے ہیں کہ جو امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں, نہیں تو باقیوں کو کیا ضرورت. میں اپنے زمانے کے امام کے انتظار جو کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور مجھے صحت عطا کر دیں. میں امام کی جو ظہور کا انتظار کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ وہ اس کائنات میں تشریف لائیں اور مجھے گاڑی دے دیں, مجھے گھر دے دیں, مجھے بچے دے دیں. وہ تو اس پردہ غیبت میں بھی واسطہ فیض وہی, میں انہی کے واسطے سے خدا سے مانگتا ہوں تو خدا عطا کرتا ہے. وہی واسطہ فیض خداوند عالم اس کائنات کو اگر رزق دے رہا ہے انہی کے واسطے سے. خداوند عالم نے عصمت عطا کی, خداوند عالم نے امامت عطا کی, خداوند عالم نے ولایت عطا کی یعنی حکومت عطا کی, معصوم کی حکومت. ایک ایسا شخص, ایک ایسی ذات, ایک ایسا انسان کامل کہ جس کو پروردگار نے اس مرتبے کے اوپر, اس مرتبہ عصمت پر خلق کیا ہے کہ جہاں پر اس سے غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے, اس کو ایسے پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے, اس کو ایسا علم کتاب عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے بارے میں علم حضوری رکھتا ہے. ایک ایسے امام کو جب پروردگار نے حکومت عطا کر دی, جب میرا حاکم بنا دیا, کس لیے؟ تاکہ اس کائنات سے ظلم کو ختم کر دے, تاکہ اس کائنات کے اندر عدالت کا نظام آ جائے, تاکہ اس کائنات کی پریشانیوں کو دور کر دے. خداوند عالم نے کتنی ولایت عطا کی. اب اگر یہی معصوم اسی ولایت کے ذریعے چاند کو پلٹا دے, چاند کے دو ٹکڑے کر دے, سورج کو پلٹا دے, تو اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. اگر سنگ کو, اگر پتھر کو ہاتھ میں پکڑ لے اور وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر حضرت ابراہیم بِإِذْنِ اللہ, اگر حضرت ابراہیم بِإِذْنِ اللہ اپنی طرف ان پرندوں کو بلا لیں اور وہ زندہ ہو کر آ جائیں, تو معصوم کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. مولا ٹھوکر مار کے کسی مردے کو زندہ کرتے ہیں. امام کے پاس آیا نا ایک جنازہ لے کر آئے کہ مولا کے پاس پتہ چلا کہ جی علم غیب ہے, امام کے ایک تابوت کے اندر زندہ شخص کو رکھا, کہا امام جنازہ پڑھا دیں. امام نے کہا دیکھو پڑھا دوں جنازہ؟ کہا پڑھا دیں. کہا دیکھ لو پڑھا دوں جنازہ؟ نے کہا ہاں مولا پڑھائیں. امام علیہ السلام نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر, جنازہ پڑھایا, سب مسکراتے ہوئے آگے آگے.
امام علیہ السلام بھی مسکرائے, کہتے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھو, وہ کہ جو زندہ تھا اس کو میت کر دیا, مردہ کر دیا, خداوند عالم نے معصوم کو ولایت عطا کی, یہ سب کچھ ان کے لیے کچھ نہیں. اگر معصوم عبادت کریں, خداوند عالم ان کے کال فیل تقریر کو عبادت بنا دے, اگر کوئی عمل انجام دیں, خداوند عالم مومنوں کے اوپر اس کو واجب قرار دے دے, اگر قیام کریں تو کہا تم بھی قیام کرو, اگر رکوع کریں تو کہا تم بھی رکوع کرو, اگر سجدہ کریں تو کہا تم بھی سجدہ کرو. کیوں کرو, ہر شے کا جواب معصوم سے لیتے چلے جاؤ. خداوند عالم نے اس نظام امامت کے لیے, اس نظام امامت کے لیے ایسا حاکم ہمیں عطا کر دیا. آصف ابن برقیہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب حضرت سلیمان کے سر پہ پرندے سایہ کیا کرتے تھے تو بیچ میں ایک پرندہ نہیں تھا جو حدود تھا, تو حضرت سلیمان پہ جب دھوپ پڑی تو حضرت سلیمان نے کہا این الحدود, حدود کہاں ہے, تو بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں, کہا کہ یا تو میرے لیے ایک نبائے عظیم لے کر آئے, ایک عظیم خبر لے کر آئے, نہیں تو میں اس کو سزا دوں گا. حدود وہاں پر آئی, حضرت سلیمان نے پوچھا کہاں تھے, تو اس نے کہا میں آپ کے لیے ایک نبائے عظیم لے کر آیا. اس نے کہا کیا, حضرت سلیمان نے پوچھا, کہا کہ یمن میں ایک بہت بڑی حکومت ہے کہ جس کی ایک ملکہ ہے, اور وہ ملکہ اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین میں آپ کی طرف آ رہی. امام حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا بتاؤ, جو حاضرین ہیں جو بیٹھے ہیں ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس کے تخت کو یہاں پر یمن سے فلسطین لے آئے. قرآن کی آیت ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کالا عفریت من الجن, کہ عفریت کے جو جنوں میں سے, انا آتی کا بھی قبل ان تقوما من مقامک, میں آپ کے لیے اس تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے نشست سے کھڑے ہو جائیں. حضرت سلیمان نے ایک طرف اور جب رخ کیا تو وہاں پر جانشین و وصی حضرت سلیمان موجود. خداوند عالم اس کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا باز علم تھا, انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں آپ کے لیے اس تخت کو یمن سے یہاں پر لے کر آؤں گا فلسطین اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں, اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں میں آپ کے لیے یمن سے فلسطین اس کو لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان نے وہی پلک جھپکی, وہاں پر پاس ہی عرش موجود. امیر المومنین سے کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا یہ آصف ابن برقیہ بھی حضرت سلیمان کا وصی کہ جو پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت یمن سے فلسطین لے آیا, اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علم من الکتاب, کہ اس کے پاس کتاب کا باز علم تھا, اسی وجہ سے کتاب کے باز علم کی وجہ سے وہ پلک جھپکنے میں اس یمن سے فلسطین اس تخت کو اٹھا لایا, یعنی عرض کو طے کیا, یعنی زمین کو طے کیا, ہاتھ بڑھایا اور اس تخت کو اٹھا کر حضرت سلیمان کے پاس لے آیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آصف ابن برقیہ کے پاس کل 3 حروف کا علم ہے, کل اللہ تعالیٰ کے جو علم کے حروف ہیں وہ 73 ہیں, کسی کو پروردگار نے 3 حروف کا علم دیا, کسی کو 5 کا دیا, کسی کو 8 کا دیا, کسی کو 18 کا دیا, مجھ علی کو پروردگار نے 73 میں سے 72 حروف کا علم عطا کیا. اگر آصف ابن برقیہ وہاں سے یمن سے تخت کو یہاں پر لے آئے, بس میرے لیے سورج پلٹانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. خداوند عالم نے ایسی ولایت عطا کی. درود پڑے محمد والے محمد پہ. جس کے پاس علم من الکتاب اور جس کے پاس علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا باز علم, جس کے پاس کتاب کا علم, 73 میں سے 72 حروف کا علم پروردگار نے دیا اہل بیت کو, کیوں؟ نظام امامت کے لیے. عزیزو, اس امامت کے نظام کو پروردگار نے احسن طریقے سے چلانا ہے, پروردگار نے بہترین طریقے سے چلانا ہے. سوال کرتا ہوں, جب اللہ تعالی نظام امامت میں امام کو حاکم بنا کر, توجہ سے سنیے گا آخری بات اور آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام,
جب خداوند عالم نے اس نظام امامت میں امام کو حاکم بنا کر اس حکومت کا حاکم بنایا, جب حاکم مقرر کیا تو کیا آیا امام علیہ السلام نے اس نظام کو اکیلے چلایا؟ امیر المومنین کی خلافت کے دور میں 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک امیر المومنین کو جب ظاہری خلافت ملی ہے تو کیا آیا معصوم نے اس نظام کو اکیلے چلایا؟ امیر المومنین نے محمد ابن ابی بکر کا انتخاب کیا, مالک اشتر کا انتخاب کیا, سلیمان کا مدائن کے لیے انتخاب کیا, ان تمام افراد کا انتخاب کیا, کن میں سے؟ اپنے شیعوں میں سے. کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حاکم مقرر کیا ہے, اس حاکم کی اطاعت کو اسی لیے واجب کیا کہ معصوم اپنے شیعوں میں سے, اپنے محبوں میں سے ایسے کو چن لے کہ جو کردار میں, فعل میں, تصور میں, تفکر میں امام کے قریب. جب زمانے کے امام نے بھی اس نظام امامت کو سنبھالنے کے لیے آنا, نظام امامت کو سنبھالا, حاکم موجود, لیکن جب ظہور کرنا, ظاہری طور پہ موجود ہونا, تو کیا آیا معصوم معجزہ کریں گے؟ کیا آیا امام حسین کربلا میں معجزہ نہیں کر سکتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی فوج نہیں آئی, آ کے نہیں کہا کہ یہ سارے فرشتے آسمان تک موجود ہیں, ان کے ہاتھ میں گرز ہیں, مولا آپ ایک دفعہ حکم دیں اس یزیدی فوج کو تہس نہس کر دیں. امام نے اجازت دی کہ آؤ ٹھیک ہے, تم آ کر جس طرح سے کرنا چاہو انجام دو. رسول خدا کے دور میں حضرت جبرائیل نہیں آئے کہ اے رسول خدا انہوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ پہاڑ ان مکہ والوں پہ دے مارو. کر سکتے تھے, یہ سب حاکم, سب کے پاس ولایت. چاند کے دو ٹکڑے کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں, سورج کو پلٹانا مشکل نہیں, مردے کو زندہ کرنا مشکل نہیں, زندے کو مردہ کرنا مشکل نہیں. پروردگار نے ولایت دی, خداوند عالم نے حکومت دی, خداوند عالم نے طاقت دی. لیکن جب نظام امامت کی بات آئے, جب اس سسٹم کی بات آئے, جب اس حکومت کی بات آئے, تو معصوم نے کس کے ذریعے کرنی؟ امام نے کس کے ذریعے سے اس حکومت کو سنبھالنا چلانا؟ امام علیہ السلام کو ایسے افراد نہیں ملے. مولا کو 25 سال خاموش رہنا پڑا, حاکم موجود ہے, امامت نظام موجود, اس کا حاکم بھی موجود, خداوند عالم کی طرف سے مبعوث کردہ موجود, لیکن چونکہ افراد نہیں تھے اس وجہ سے امام علیہ السلام تطبیق نہیں دے سکے. امیر المومنین موجود ہیں, دوسرا امام موجود, تیسرا امام موجود, سب کے سب موجود, معصومین موجود, وہی عصمت کے ساتھ, علم لدنی کے ساتھ, ولایت کے ساتھ, اس تمام کنٹرول کے ساتھ, لیکن کیوں انجام نہیں دیا؟ دے سکتے ہیں, معجزہ کر سکتے ہیں, انجام دے سکتے ہیں. کربلا میں یزید کی بڑی فوج ہے, کربلا میں مولا اپنے اشارے سے یزید کی فوج کو تہس نہس نہیں کر سکتے. کیا آیا امام حسین علیہ السلام یزید کی فوج کو ایک لہجے کے اندر مار نہیں سکتے؟ جو مردوں کو زندہ کر سکے وہ زندوں کو میت نہیں کر سکتا, واصل جہنم نہیں کر سکتا. لیکن امام کو نظام امامت کے لیے اس دنیا میں ایسے افراد درکار ہیں کہ جو اپنے تصور میں, اپنے نفس میں, اپنے علم میں, اپنے تقویٰ میں امام کے قریب ہوں. جب امام کے قریب ہوں گے, امام علیہ السلام اس نظام امامت کو بہترین طریقے سے چلا سکے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ میں اس امامت کو سمجھوں, اس امامت کو سمجھوں کہ جس کو مجھے معصوم سمجھانا چاہ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں ہر جملے میں درس ہے, ہر جملے. مکہ سے نکلے کربلا کی طرف, کربلا آ رہے ہیں زبالہ کے مقام پہ, بعض کسی اور مقام پر, کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کی جب شہادت کی خبر ملی, امام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو, کہ جو بہت سارے تھے اس وقت, ہزاروں میں, 4000 تعداد بتائی گئی,
اس وقت جو موجود ہیں, جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر کی, دیکھو میرا سفیر جو ہے کوفہ گیا تھا, اس کو انہوں نے قتل کر دیا, اس کو انہوں نے مار دی. دیکھو مجھے بھی لگتا ہے کہ ہماری جو منزل ہے وہ موت کی جانب ہے, ہماری منزل بھی ابھی قتل ہے, ہم نے قتل ہونا, ہم نے ہماری منزل موت ہے, ہمیں یہ لوگ جان سے مار دیں گے, چھوڑیں گے نہیں. جیسا امام نے کہا لوگ چھوڑ کے چلے گئے. امام علیہ السلام کا جملہ, میں جب بھی یہ جملہ دہراتا ہوں یا پڑھتا ہوں آپ یقیناً دل کٹ جاتا ہے کہ امام نے پتہ نہیں کس سخت حالت میں, کرب میں اس جملے کو ادا کیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الناس عبید الدنیا, یہ جتنے لوگ ہیں نا, جتنے لوگ تم نے دیکھے کہ میرے ساتھ مکہ سے چلے ہیں, کہ امام ہم آپ کے ساتھ ہیں, حسین آپ کے ساتھ ہیں, یہ سب کے ساتھ دنیا کے غلام ہیں, یہ عبید الدنیا ہیں, یہ دنیا کے غلام ہیں. میرا کلام نہیں, امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں
محمد والے محمد صلوات.
امام علیہ السلام نے بتلایا ان الناس عبید الدنیا, یہ لوگ جو ہیں دنیا کے غلام ہیں. والدین لاعق علی السنتہم, اور دین ان کے زبان پہ رکھا ایک تر نوالا ہے. یحوتونہ ما درت معایشہم, یہ صرف اس جگہ پر گھومتے ہیں کہ جہاں پر ان کو اس دنیا کی تلاش ہو, بس. یحوتونہ, یہ اس جگہ پر ارد گرد گھومنا شروع کرتے ہیں, احاطہ کرتے ہیں. ما درت معایشہم, کہ جو ان کو اس دنیا کی عطا کرنے میں مدد کرتے. اذا محسو بالبلا قل الدیان, جیسے ہی کسی شے کے اندر ابتلا کو دیکھتے ہیں, آزمائش کو دیکھتے ہیں, دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. امام علیہ السلام کے پاس ہزاروں لوگ جو کربلا جانے کے لیے تیار, لیکن جب اس مقام پر پہنچ کے پتہ چلا کہ بھئی آگے تو شہادت ہے, آگے تو دین کی خاطر مجھے اپنی زندگی دینی پڑے گی. اذا محسو بالبلا, جیسے ہی ان کو معلوم پڑا کہ آگے آزمائش ہے, کل لدیان, دیندار بہت کم رہ گئے. زمانے کے امام کو نظام امامت کے لیے ایسے افراد درکار ہیں کہ جو اپنے تصور میں, اپنے نفس, اپنے تقوی میں, اپنی پرہیزگاری میں امام کے قریب ہوں. امام کے قریب ہوں گے, امام آ کر معجزہ نہیں کریں گے. نظام امامت کو چلانے کے لیے افراد کی ضرورت, اسی لیے ضروری کہ انسان اپنے امام کو پہچانے, اس امامت کو پہچانے, اس نظام کو پہچانے, کہ جس کی نصرت کے لیے ذکر سید الشہداء, کہ جس کی مدد کے لیے انسان کربلا کا ذکر کرے, کہ جس کے نفاذ کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑ دیں, کہ جس کی خاطر امام علیہ السلام اپنی جان پہ بھی, اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں. جب کربلا میں آج 9 محرم ہے, کل زہرا کا گھر لٹ جائے گا, کل کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. آج اس گھرانے کا آخری دن ہے عزیزو, عاشور والے دن امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے ہر ایک کا جنازہ اٹھاتے رہے. کبھی جا کر حبیب کا جنازہ لے کر آتے ہیں, کبھی کسی کا جنازہ لے کر آئے, سارا دن مولا جنازہ اٹھا اٹھا کر تھک گیا. کبھی کوئی آتا ہے, علی اکبر آئے, مولا اے بابا مجھے بھی اجازت دیں. امام علیہ السلام کبھی پھر علی اکبر کا جنازہ اٹھا کر لاتے, قاسم چچا میری مجھے بھی اجازت دیں, پھر قاسم کی پامال لاش کو لے کر آئے. جو بھی آ کر اجازت مانگتا گیا, امام علیہ السلام اس کو اجازت دیتے چلے گئے, اور اس کو اجازت کے ساتھ ساتھ اس کے لاشے کو اٹھا کر گنجے شہیدہ میں رکھتے. ایک وقت ایسا آیا کہ عباس نے آ کر اجازت مانگی, हाँ मौला अभी मुझे भी इजाज़त दें। मौला ने जब मौला अब्बास को इजाज़त दी, आखिर में अब्बास का लाशा भी वहीं पर छोड़ा है। मौला ने कहा मौला मेरे लाशे को वापस खेमों में ना लेके जाए। मेरे आका मुझे सकीना से शर्म आती है। कहते हैं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम आशूर पे जब तन्हा रह गया ना मेरा मौला, जब कोई साथ नहीं है, तो खैमे से निकले और दाएं बाएं देखने के बाद आवाज देते हैं, मेरे शेरो तुम कहाँ हो। पहले जब हुसैन अपने खैमे से बाहर आता था, तुम लोग इस्तकबार के लिए आगे आ जाते थे, या फुरसान अल हिजा, ए मेरे शेरो तुम कहाँ हो। तड़प के हुर की लाश कहती है, मौला अगर खुदा दोबारा जिंदगी दे, दोबारा आपकी कदमों में अपनी जान का नजराना पेश करें। कहते हैं जब मौला ने देखा ना कि अब कोई भी नहीं रह गया, तो दूर से सानिया ज़हरा को आवाज देकर कहते हैं, ए ज़ैनब हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करें। जैसे ही ये सुनना था, जनाब सानिया ज़हरा तेरे खेमा पे आई और आके इमाम हुसैन से कहती हैं, मौला ए मेरे मां जाए, अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को विदा नहीं करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सानिया ज़हरा के साथ खेमे इमाम ज़ैनुल आबिदीन में जब गई है ना, तो मौला के बारे में मक्तल लिखता है कि जिरा से खून बाहर आ रहा था, जख्मी हालत में मेरा मौला जंग करता हुआ, बदन के जगह जगह पर जख्म है, खून बह रहा है। जब जाके जनाब सानिया ज़हरा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाया, ए सज्जाद बेटा उठो के बाबा को अलविदा करो। एक दफा मौला ने जब अपनी आंखों को खोला, जब इमाम को इस हालत में देखा है ना, ये नहीं पूछा क्या हुआ, साथ ही तड़प के कहते हैं, मेरा चचा अब्बास कहाँ है। ए मौला मेरा चचा कहाँ है, जानते हैं कि जब तक चचा है मेरे बाबा की ऐसी हालत नहीं हो सकती। इमाम ने कहा कद कुतला, ओ तेरा चचा कत्ल हो गया। साथ ही पूछा कासिम कहाँ है। एक एक करके सबका पूछना जब शुरू किया ना, जब आखिर पे पहुंचे, साथ ही कहते आईना आईना अली अकबर, ए मेरे बाबा अली अकबर कहाँ है। अब मौला ने अपने अल्फाज तब्दील कर दिए, अब ये नहीं कहा ए मेरे बेटे अली अकबर शहीद हो गए, अली अकबर कत्ल हो गए। जानते हैं ए जवान भाई का किस तरह से सुन सकेंगे। मौला ने जुमला तब्दील किया, ए मेरे बेटे सज्जाद, अब करबला में या तू बचा है या मैं हुसैन। जैसे ही सुना, ए मेरी पुप्पी मेरा आशा लेकर आई है, ए मेरे बेटे सज्जाद कहां पर जाओगे, कहां पर जाओगे। एक दफा लड़खड़ाती जबान में कहा, मैं अपने बाबा पर कुर्बान होऊंगा, ए बाबा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। एक दफा इमाम ने सीने के साथ लगाया, मौला को अलविदा किया, खैमा एहसानिया ज़हरा में आए, आकर कहते हैं, ज़ैनब वो जो मेरी माँ ने मेरा कुर्ता दिया था ना, वो जाकर ले आओ। जनाब एहसानिया ज़हरा गई, कुर्ता लेकर आई, खंजर निकाला, कुर्ते के अंदर सुराख करना शुरू किए। सानिया ज़हरा तड़प गई, ए मेरे मौला इसके अंदर सुराख क्यों करते हैं। मौला कहते हैं, मैं इसमें सुराख इसलिए कर रहा हूं कि मेरी शहादत के बाद कोई जालिम आगे बढ़कर इसको मेरे बदन से उतारने न चाहे, और मेरा बदन ऐसे ना पड़ा रहे, मैं हुसैन हूं। साथ ही जनाब सानिया ज़हरा कहती है, ए मेरे मां जाए हुसैन, मेरी मां ने जब शहादत हो रही थी ना, तो वसीयत की थी कि जब आखिरी वक्त आए ना, तो अपने भाई का मेरी तरफ से गले का बोसा लेना। हुसैन ने तड़प के कहा, ऐसे क्यों कहा, इसमें गंजर चल रहा है। कहते बहन, मेरी माँ ने मुझे भी एक वसीयत की थी, अपने बाजुओं को आगे करो, अब मुझे बाजुओं का बोसा लेने दो, यही वो बाजु है जो रस्से पाबंद होंगे, जिनको बांधा जाए।
امام حسین خیمہ ثانیہ زہرا سے باہر آئے, ایک دفعہ جب گنج شہیدہ کی طرف دیکھا نا کہ اب کون ہے جو حسین کو سوار کرے, ثانیہ زہرا سے دیکھا نہ گیا, باہر آئی کہا بھیا آج میں آپ کو آپ کی بہن سوار کروں گی. زینب نے حسین کو سوار کیا, جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے گھوڑے کو ایڑ مارتے ہیں, گھوڑا آگے نہیں چلتا ہے. کہا اے میرے رہوار تو بھی سارے دن میں تھک گیا ہوگا نا, تو نے بھی میرے ساتھ جا کر لاشیں اٹھائے ہیں نا, تو بھی تھک گیا ہوگا, ابھی زیادہ زحمت نہیں دوں گا, ابھی تھوڑی دیر ہی باقی ہے. رہوار نے نیچے کی طرف اشارہ کیا, کیا دیکھتے ہیں حسین کی چار سالہ بیٹی سکینہ رہوار کے پاؤں سے لپٹی, میرے بابا کو دل لے کے جا. میرے بابا کو نہ لے کے جا, میرا بابا پیاسا ہے, میرے بابا کے بدن پہ زخم ہے. ایک دفعہ سکینہ کو جب دیکھا نا, امام زلجنہ سے نیچے آئے, جیسے ہی زلجنہ سے نیچے آئے نا, جناب سکینہ سے کہتے ہیں ابھی اپنے بابا کو ودا کہیے. جناب سکینہ کہتی ہیں بابا ایک شرط پہ ودا کہوں گی. کہتے کیا شرط ہے؟ اے بابا آخری مرتبہ اپنی گود میں لے لے بابا. امام حسین نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا, امام حسین کا ہاتھ پکڑا, اپنے سر پہ رکھا, اے بابا میرے سر پہ ہاتھ ایسے پھیرے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرے جاتے. میں سوال کروں گا, اے جناب سکینہ آپ نے خیمے میں اپنے بابا کو کیوں نہیں کہا؟ وہاں پر بھی تو ودا کیا ہے نا, وہاں پر بھی تو ودا کر کے آئے ہیں. تو ضرور یہ جواب دیں گی کہ میں امامت کے ہاتھ کے پلی ہوں, مجھے پتا ہے کہ جب خیمے میں امام ودا کر رہے ہیں اور بھی یتیم موجود ہیں, اگر میں اپنے بابا سے وہاں پر ملی باقی چھوٹے چھوٹے بچے حسرت سے دیکھیں گے. اسی وجہ سے جب بابا جانے لگے نا گود میں آ کر بیٹھ گئی, بابا میرے سر پہ ہاتھ پھیرے, اے بابا اس کے بعد یہ شفقت نہیں نصیب, بابا اس کے بعد تماچے, بابا اس کے بعد میرے دور چھینے. امام حسین نے ودا کہا عزیزو, امام نے ودا کہا, ثانیہ زہرا سے در خیمہ چھوٹا, تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہو کر اپنے ماں جا حسین کی جنگ دیکھ رہی ہے. امام آگے بڑھتے ہیں, میمنہ پہ حملہ کیا, میسرہ پہ حملہ کیا. مقتل کہتا ہے کہ مولا عباس کے بعد امام کا سب سے شدید حملہ تھا, امام نے ذوالفقار نیام سے نکالی, کہتے جاتے تھے تو نے میرے اکبر کے سینے میں پرچی ماری, تو نے میرے عباس کے سر میں گرز مارا, تو نے میرے اصغر کو پامال کیا, تو نے میرے بالوفا صاحب کو قتل کیا. امام کہتے جاتے ہیں, تلوار چلاتے جاتے ہاتھ کی آواز آئی, 4000 تیر اندازوں نے ایک ساتھ تیر برسائے. امام نے اپنے آپ کو زین پر باقی رکھا, رہوار سے کہتے ہیں مجھے وہاں پر لے جا جہاں پر میری ماں میری منتظر ہے. رہوار ایک مقام پر لے آیا, وہاں پر آ کے اب زین پر رہ نہ سکے, اپنے آپ کو زمین کے حوالے کیا. مقتل کہتی ہے کہ مولا اس طرح سے زمین پر آئے کہ نہ زمین پر تھے نہ ہی زین پر تھے, اس قدر بدن پہ تیر ہے, مولا کالا شاہ ہوا میں مول لگے. ثانیہ زہرا تلہ زینبیہ سے شمر لعین کو دیکھتی ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, حسین کا لاشا پڑا ہے, حسینہ حسین پر سوار ہوا, جیسے ہی سوار ہوا نجف کا رخ کیا, واہ علی آسمان کا رخ کیا, واہ محمد.
الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.